نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اپنی جو قابل فکر حالت ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے معاملے میں ہم لوگ قانع ہیں، آخرت کے معاملے میں ہماری زندگیوں میں قناعت پائی جائی ہے، بس یہ کافی ہے، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لی، آدھے پارے کی تلاوت کر لی، کافی ہے آخرت کے لیے. اور دنیا کے معاملے میں حریص، دنیا کے معاملے میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ایک گھر ہو گیا 3 بیڈروم کا، 4 بیڈروم کا، 5 بیڈروم کا، فیملی کے اعتبار سے کافی ہے، الحمدللہ، اب مجھے دوسرے مکان کی ضرورت نہیں ہے. اور 300 پاؤنڈ کی تنخواہ ہے، اس میں سے 50 تو بچتے بھی ہیں ہر ہفتے، الحمدللہ. ایک دکان ہو گئی ہے، اس میں سے جو انکم ہے وہ کافی ہے، الحمدللہ. اب اللہ تعالی شانہ نے میری دنیا کی کفالت تو فرما لی ہے، اب میرا باقی جتنا وقت بچتا ہے مجھے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے علم دین کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے، حضرات علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کے رہنمائی میں اچھی اچھی کتابیں پڑھ کر، اور مشائخ سے اپنا تزکیہ کرا کے اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے جتنی کوششیں ہو سکے کرنی چاہیے. ایک پارے کی تلاوت پر قناعت نہ کرتے، 2 پاروں کی تلاوت کرتے، 3 کی تلاوت کرتے، 4 کی کرتے، 5 کی کرتے. جسے فیکٹری میں اوور ٹائم مل جاتا ہے تو اسے غنیمت سمجھتے ہیں، سارے کاموں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں کہ نہیں اس ویکینڈ نہیں، اب آئندہ ویکینڈ یہ سارے کام کریں گے، اس ویکینڈ کو مجھے موقع مل رہا ہے کمانے کا، سیزن آتا ہے کمانے کا، اس وقت ہم سارے کاموں کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، یہ 2 مہینے، 3 مہینے، 1 مہینہ، 2 ہفتے. تو دین کے معاملے میں قانع کنٹینٹ ہو گئے، دین کے معاملے میں کہ انف ہے دین ہمارے پاس، الحمدللہ، جنت میں جانے کے لیے ہم انف کر رہے ہیں، کافی ہے، بہت ہے یہ، الحمدللہ. اور دنیاوی معاملات میں قناعت کبھی نہیں، ایک دکان سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں. میں ایسے کتنے افراد ہوں گے پورے ملک میں کہ اللہ تعالی شانہ نے انہیں خوشحال رکھا ہے، کھاتے پیتے ہیں، انکم بھی اچھا ہے، بچت بھی ہے. ایسے حضرات اگر رمضان المبارک میں سب کچھ بند کر کے بیٹھ جائیں اللہ اللہ کرنے کے لیے، کیا نقصان ہو جائے گا؟ نہیں، اس میں کمی نہیں آتی. اس میں اگر نماز باجماعت بھی چھوٹ جائے رمضان المبارک میں تو کوئی حرج نہیں، اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ کام کی وجہ سے نماز باجماعت چھوٹ رہی ہے، تراویح چھوٹ جاتی ہے، تراویح کام کی وجہ سے تراویح چھوٹ رہی ہے، حالانکہ چھٹی مل سکتی ہے. اور یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مقروض ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میں ان حضرات کی بات کر رہا ہوں جو کھاتے پیتے ہیں، اچھا انکم ہے، اور اگر وہ صرف 11 مہینے بھی کام کر لیں. ایک ملک میں میرا جانا ہوا، تو وہاں کے ایک صاحب کے لیے کوئی خطوط تھا جو انہیں دینا تھا، ایک دن دو دن تین دن وہ ملے نہیں، مجھے تشویش ہوتی رہی کہ بھائی اس سے میں فارغ ہو جاؤں، تو صاحب خانہ سے میں نے کہا کہ بھائی ذرا ان کو کسی طرح تلاش کرو تاکہ میں اس سے فارغ ہو جاؤں، تو ان سے رابطہ کیا گیا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو بہرحال میں جن کے یہاں اترا تھا انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی جب بھی آپ فارغ ہوئے، انہوں نے عذر کیا کہ اصل میں فارغ ہوتے ہوتے لیٹ بہت ہو جاتا ہے کام کاج کی وجہ سے، تو کہا کہ جب بھی آپ فارغ ہوں آئیے، اور میں تو راتوں کو بہت تاخیر سے سونے والا آدمی ہوں، وہ میرے میزبان کو معلوم تھا، تو رات کو 12 بجے آئے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور کام ان کا اس نوعیت کا تھا کہ اگر وہ کام پر جاوے تو مسجد میں نہ آ سکیں، تو ملاقات کی اور میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کے لیے کسی نے کوئی چیز بھیجی ہے یا آپ لے لیجیے، تو میں نے خیر خیریت معلوم کی کہ ہر طرح کی خیریت ہے، تو کہنے کا الحمدللہ بہت برکت ہے، میں اس وقت کام ہی سے آ رہا ہوں، رمضان المبارک میں نہ مغرب کے وقت وہ مسجد پہنچے، نہ افطاری، نہ نماز باجماعت، حسن ظن رکھتے ہیں کہ نماز تو پڑھ لی ہوگی، نہ تراوی نہ کچھ، اور اس کے اوپر وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ اسی وقت میں کام سے آ رہا ہوں، بہت برکت ہے، بہت عافیت کے ساتھ ہوں. وہ طبقہ جسے دیندار کہا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی دین کے معاملے میں قانع ہے اور دنیاوی معاملات میں حریص ہے، دیندار طبقہ جو علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، جو خانقاہوں میں آنے جانے والا ہے، جو دعوت و تبلیغ میں وقت لگانے والا ہے، دین کی صحیح سمجھ ہی ہمیں نہیں ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، آخرت کے لیے تیاری کا طریقہ کیا ہے، مباح کی حد تک ہر چیز کو اختیار کیے ہوئے ہیں، بس ایک اصول بنا لیا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو اللہ کے یہاں پکڑ تو نہیں ہوگی، بس اتنا دیکھتے ہیں، پکڑ تو نہیں ہوگی، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے، تو میرے بھائیو اس سلسلے میں ذرا خیال رکھا جاوے، اور صرف ایک اصول ذہن میں نہ رہے کہ مال حلال طریقے سے کمانا ہے، بس بہت سارے ایسے ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر مال حلال طریقے سے کمایا جا رہا ہے تو پھر جتنا بھی جمع کر لو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، حلال طریقے سے ہے مگر آپ کی آخرت کے لیے مضر ہے تو آپ کو احتیاط کرنا چاہیے، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ حلال کا ہے، تو جہاں تک مال کمانے کے احکام ہیں ان میں آپ شریعت مطہرہ کے پورے طور پر پابند ہیں، ٹرانزیکشنز، ڈیلنگز بالکل صحیح، مسائل پوچھ پوچھ کے آپ کام کر رہے ہیں، اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ تجار کے یہاں شریعت مطہرہ کی پابندی معاملات میں بالکل نہیں ہے، بالکل معاملات میں پابندی نہیں ہے، جب کسی سے گفتگو کا موقع آتا ہے اور تفصیل میں جاتے ہیں تو سراسر حرام کی کمائی ہوتی ہے، ہزاروں جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے ٹرانزیکشنز، ان کے ڈیلنگز، ان کے معاملات، ان کے عقود شریعت اجازت ہی نہیں دیتی، ایسے ان کے معاملات ہیں کہ ایسے لوگوں کے یہاں ایک کپ چائے پینا بھی مشکل ہو جاتا ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، جن کے ڈونیشنز پر مسجدیں چلتی ہیں اور جن کے ڈونیشنز پر مدارس چلتے ہیں ان کے معاملات بالکل صفر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اپنے تجارت کے اصول ہیں، اور ذہن ان کا ایسا بنا ہوا ہے کہ وہاں جو چیز ایکسیپٹیبل ہے وہاں جو چیز قابل قبول ہے اسے وہ صحیح سمجھتے ہیں, اور وہاں جو چیز قابل قبول نہیں اسے وہ غلط سمجھتے ہیں. تو وہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قابل قبول ہیں مگر اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. اور کسی مفتی سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے, لہذا اس کی جو کمائی ہے وہ حرام کی ہے. تو اول تو یہ کہ اسی میں کلام ہے, اور پھر یہ کہ زکات بھی حساب کر کے نکالتے ہیں یا نہیں, اپنے حساب ہی سے چلتے ہیں. میری تو جب بھی گفتگو ہوئی شاذ و نادر ہی کوئی ایسا تاجر ملا کہ میری گفتگو ہوئی ہو اور اس کے معاملات میں مجھے خرابی نظر نہ آئی ہو. شاذ و نادر, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا, بڑی بڑی فیکٹریاں چلاتے ہیں, لاکھوں کا کاروبار, لاکھوں کا کاروبار, بھائی مل کر کے تجارت کر رہے ہیں, ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک کے انتقال کے بعد اس کی میراث کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میراث کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں, ان کے پاس حضرات علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھنے کا تو وقت ہے نہیں, اور اگر وقت ہے تو اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں جا کر گھٹنے ٹیک کر کسی عالم کے سامنے عوام کے ساتھ بیٹھیں, عزت کے خلاف سمجھتے ہیں. مسجدوں میں نہیں آتے, بیٹھتے نہیں, سیکھتے نہیں, تو دین کے معاملے میں مطلقاً جاہل ہوتے ہیں. تو اول تو یہ کہ حلال کمائی ہے یا نہیں, اسی پر کوشچن مارک ہے. لیکن اگر حلال کمائی ہے تو صرف کمائی کا حلال ہونا یہ کافی نہیں ہے, آپ کس نیت سے پیسے کما رہے ہیں, یہ پیسے جو جمع ہو رہے ہیں اس کا آپ کے قلب پر کیا اثر پڑ رہا ہے, کتنی غفلت آ رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت پیاری نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کو اس نیت سے کماتے ہیں کہ میری ضرورت سے زائد اگر میرے پاس مال جمع ہو جائے گا تو میں نیکی کا کام کروں گا. تو مجھے ضرورت تو ہے 300 کی مگر میں کماؤں گا 700, اور یہ 400 جو آئیں گے, 400 تو اسے میں غریبوں پہ خرچ کروں گا, مدارس پہ خرچ کروں گا. ایسے لوگوں کے لیے عجیب نصیحت ہے, یا طالب دنیا لیتا بر, یہ دنیا کو طلب کرنے والے اس نیت سے کہ وہ زیادہ پیسے کما کر کے خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا, ترک وقت دنیا ابرو, اس سے بڑی نیکی یہ ہے کہ زائد مال کو تو چھوڑ دے اور رہنے دے دوسرے کے پاس ہی, اس لیے کہ یہ مال تجھے بھی لے ڈوبے گا, یہ مال تجھے بھی لے ڈوبے گا, یہ جمع ہوتا رہے گا اور تیرے دل کو کھینچ لے گا اپنی طرف اور غفلت میں تجھے مبتلا کر دے گا, دنیا کی محبت میں تو مبتلا ہو جائے گا. اور پھر جب دنیا بڑھتی رہے گی, دنیا بڑھتی رہے گی تو جاہ اور باہ کی تکمیل کے لیے اس کا استعمال ہوگا. اس سے اچھا یہ ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بنسری, آیا گیا آیا گیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا پسند فرمایا, اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرت المساکین, اے اللہ زندہ رہوں تو مسکین ہونے کی حالت میں, موت کے وقت بھی مسکین ہونے کی حالت میں مروں, اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر ہو. اور اپنی اولاد کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی نسل کے لیے, سیدوں کے لیے, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو قدر کفاف روزی عطا فرما, اتنی عطا فرما کہ محتاج بھی نہ رہے اور ضرورت سے زیادہ بھی نہ ہو, ہینڈ ٹو ماؤتھ ضرورت پوری ہو جائے. اور امت کے لیے مل فقر اخشى علیکم ولیکن اخشى علیکم ان تبسط لکم الدنیا, مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ, یعنی اگر تم فقر میں مبتلا ہو گئے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے, ولیکن اخشى علیکم مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے, کما بسیطت علی من کان قبلکم، جیسے کہ وہ پھیلا دی گئی تھی تم سے پہلے لوگوں پر. وتہلککم کما اہلکتہم، اور تمہیں وہ ہلاک کر دے جیسے اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. تو میرے بھائیو، اس کی طرف ذرا توجہ کریں. ہاں، جن لوگوں کا تزکیہ ہو جائے اور تزکیہ کے نتیجے میں دل کے رذائل سارے نکل جائے، ان رذائل میں سے ایک رذیلہ ہے حب دنیا، حب مال. تو اب دنیا چونکہ دل میں نہیں ہے، اب دنیا پاکٹ میں ہے، دنیا والیٹ میں ہے، دنیا بینک اکاؤنٹ میں ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا دل میں نہیں ہے، اب اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنا بھی پیسہ آ جائے، اب یہ دنیا اس کے لیے، ذالک فضل اللہ ہے، یہ دنیا اس کے لیے. لیکن دل کی اصلاح نہ ہو، دنیا خطرے سے خالی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بہت زیادہ دنیا کی لالچ نہیں رکھنی چاہیے. قدر کفاف الحمدللہ، دو چار پیسے بچ جاویں تاکہ ضرورت کے موقع پر کام آئے. اس کے علاوہ فکر کرو آخرت کی، فکر کرو آخرت کی. فکر فرض کسی صورت میں نہیں چھوٹنا چاہیے. صرف فرض نمازیں نہیں، کوئی بھی فرض اللہ کا واجب کسی حالت میں نہیں چھوٹنا چاہیے. اور اس کے علاوہ سنن مستحبات میں سے جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. اس کی طرف توجہ کرو، دلوں کو ذاکر بناؤ. دل میں جتنا اللہ تعالی شانہ کا ذکر اترتا چلا جائے گا، دل کی کیفیت اللہ کے ذکر سے معمور ہوتی چلی جائے گی، یہ جو دوسری کیفیات ہیں وہ دبتی چلی جائے گی. اس پر رمضان المبارک میں کافی تفصیل سے باتیں ہوئی ہیں. اب کام کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے. اسے مقصد بناؤ کہ دل ذاکر ہو، دل تقوی کے نور سے منور ہو، دل کا تزکیہ ہو، دل کی اصلاح ہو، دل میں اللہ تعالیٰ شانہ کی بڑائی پیدا ہو، دل میں اللہ تعالیٰ شانہ کی محبت پیدا ہو، دل میں سے رذائل نکلے. رذائل یہ گندگیاں نکلے، ان ساری گندگیوں کے ساتھ یہ نماز کیا کام آئے گی ہمیں آخرت میں؟ ان گندگیوں کے ساتھ ہماری خیرات کیا کام آئے گی؟ نماز میں بھی ریا، خیرات میں بھی ریا، جو کچھ کرتے ہیں اس میں دکھاوا. تزکیہ ہو جائے، تزکیہ دل اتنا صاف ہو جائے. یہ کپڑا جو ہے، کپڑا یہ میکینک کا جو ایپرن ہوتا ہے، میکینک کا اوپر کا کوٹ، اوور کوٹ، تو اس میں اگر کیچڑ کے دو چار قطرے لگ جائے تو اسے تو احساس بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اوپر سے نیچے تک وہ تیل سے کالا ہے، تو اس میں 5-25 اور کیچڑ کے دھبے بھی، اسے کیا احساس ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا. تو ہمارا دل چونکہ سارا گندا ہے، کالا ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں کسی عمل کی کوئی سیاہی نظر نہیں آتی. اس دل کا جب تزکیہ ہو جاتا ہے، اور تزکیہ ہونے کے بعد ایک چھوٹا سا یوں قطرہ بھی اڑتا ہے اس کے اوپر، تو فوراً اس کا احساس ہو جاتا ہے. پھر بندے کو سمجھ میں آتا ہے کہ ریا کیا ہے اور اخلاص کیا ہے، پھر اسے فرق نظر آتا ہے. یہ جب گندا ہی گندا ہے تو سفیدی اور سیاہی میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا اسے. پہلے بھی شاید رمضان المبارک میں واقعہ بیان کیا، امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کشتی آ رہی ہے اور کشتی کے اندر 100 مٹکے ہیں اور ان مٹکوں میں شراب ہے. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ شراب. کس کے لیے؟ کہا بادشاہ کے لیے. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ ڈنڈا. وہ ملاح نے کہا کہ یہ ڈنڈا ہے کشتی چلانے والے نے. کہا مجھے دو، اور اس نے توڑنا شروع کیا اس شراب کے مٹکوں کو. 99 مٹکے توڑ دیے اور 100واں مٹکا باقی رہ گیا، اور اس نے چھوڑ دیا اس کو. بادشاہ تک شکایت گئی، ظالم جابر بادشاہ تھا، بہت خفا ہوا، بہت ناراض، غصے میں. بلایا گیا ان بزرگ کو. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ مکھی سے بھی ڈرتا ہے، مچھر سے بھی ڈرتا ہے، وہ اپنی بیوی سے بھی ڈرتا ہے، ہر ایک سے ڈرتا ہے وہ. اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. یہ تم نے کیا؟ جی ہاں میں نے کیا. کیوں کیا؟ خیر خواہی میں. خیر خواہی کیا؟ خیر خواہی کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں, آپ کی طرف اگر کوئی موذی سانپ آ رہا ہو تو اس سانپ کو مارنا اچھا کام ہے یا برا؟ آپ کی طرف اگر کوئی موذی جانور آ رہا ہو تو اس جانور کو قتل کرنا اچھا کام ہے یا برا؟ کہ اسی طرح یہ مٹکے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے تھے, تو جہنم میں لے جانے والی چیز کو ہم نے ختم کر دیا, برباد کر دیا, یہ کام اچھا کیا یا برا؟ اثر ہوا اس کے اوپر اس بات کا, اس لیے کہ مخلص آدمی کی زبان سے نکلنے والی بات کا اثر ہوتا ہے. اثر ہوا کہ چلو یہ بات بتاؤ کہ یہ سواں مٹکا پھر کیوں نہیں توڑا, اس میں بھی تو شراب تھی. تو کہا کہ جب تک 99 مٹکے توڑے اس وقت تک وہی جذبہ تھا جو میں نے بیان کیا, غصے میں ہے اور توڑ رہے ہیں, اس غصے کے عالم میں بھی نظر دل پر ہے, کہ صاف ستھرا ہے تو اس کے اوپر ذرا بھی کوئی گندگی آئے گی تو فوراً نظر آ جائے گی. جب تک 99 مٹکے توڑے تو اس وقت جذبہ وہی تھا جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا, آپ کی خیر خواہی میں توڑا ہے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے. جب 99 توڑ چکا اور 100 پر لاٹھی مارنے گیا تو دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ بادشاہ کی بھی رعایت نہیں کی, اب مجھے نظر آ گیا کہ اخلاص ختم ہو گیا ہے. ہمارے نزدیک تو یہ بھی اخلاص ہی ہوتا کہ بادشاہ کی بھی میں نے رعایت نہیں کی, یہ جو بڑائی دل میں پیدا ہو رہی تھی ہم تو اس کو بھی اخلاص ہی سمجھتے کہ میں نے اللہ کے لیے بادشاہ کی بھی رعایت نہیں کی. دلوں پر محنت کرو, دلوں پر محنت کرنے کے بعد جب تزکیہ ہو جائے دل کا, پھر اگر ہفت اقلیم کی سلطنت پانچوں کانٹیننٹ کے بھی آپ مالک ہو جائیں تو آپ دنیا دار نہیں ہیں. لیکن اگر دل کا تزکیہ نہیں ہوا, دل کا تزکیہ نہیں ہوا اور دل میں رذائل ہیں اور ان رذائل میں سے حب مال بھی ہے, تو ایک کوڑی اور ایک حبہ اگر آپ کے پاس ہے پھر بھی آپ دنیا دار ہیں, پھر بھی آپ دنیا دار ہیں. اس لیے کہ اصل دنیا جو ہے سونا دنیا نہیں ہے, چاندی دنیا نہیں ہے, یہ سونا چاندی پیسے ڈالر پاؤنڈ ان کی مذمت اس لیے بیان کی ہے کہ یہ چیزیں اگر غلط ہاتھ میں چلی جاتی ہیں تو یہ نقصان دہ ہیں, اور بالعموم لوگ جو ہیں وہ اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے, اس لیے ان کے دل گندے ہوتے ہیں تو ان کے لیے مضر, اور اگر یہ صحیح ہاتھوں میں چلی جائے تو یہی چیز فضل اللہ ہے, اللہ کا فضل ہے, یہی چیز خیر ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر, یہ چیزیں بری نہیں ہیں. دنیا تو غفلت من اللہ کا نام ہے, اللہ سے غافل رہنا. ایک شخص قلاش ہے, فقیر ہے, مقروض ہے, قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, مگر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے, اللہ کے احکام سے غافل, یہ دنیا دار ہے. اور ایک شخص ہفت اقلیم کا بادشاہ ہے, لدا ہوا ہے اس کا خزانہ سونے اور چاندی سے, مگر اللہ کے کسی حکم سے غافل نہیں ہوتا, یہ دنیا دار نہیں ہے. یہ پیسے یہ دنیا نہیں ہے, چاندی یہ پیسہ نہیں ہے, یہ دنیا نہیں ہے. اصل میرے بھائیو دل پر محنت کرو, دل اگر گندا ہے تو تھوڑی سی دنیا بھی مضر, اور بہت زیادہ پیسہ ہے مگر دل کی صفائی ہو چکی ہے تو بالکل مضر نہیں. یہی اب نعمت, اسی کے لیے کہا کہ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء. دل کی اگر صفائی نہیں ہوئی ہے تو چھوٹی سی شہرت, کیا چھوٹی سی شہرت ہے بھائی, آپ پانچ حضرات ذرا مسجد کے بیت الخانے صاف کر لو, کل جمعہ کا دن ہے, پانچ کھڑے ہو گئے ہے, بیت الخانے کی صفائی ہے کون سا بڑا کام ہے؟ آپ پانچ حضرات ذرا بیت الخانے کی صفائی کر لو, اور بھائی اسلم آپ ان سب کے ذمہ دار ہیں. دیکھو یہ چھوٹی سی جا, بہت معمولی سی بڑائی, یہ بھی جہنم میں لے جائے گی. اگر دل کا تزکیہ نہیں ہوا تو یہ چھوٹی سی جاہ جو ملی یہ بھی جہنم میں لے جائے گی, کہ میں بڑا یہ چھوٹے, مجھے منصب ملا, میری ایک حیثیت ہے, میرا ایک مقام ہے. اور اگر دل کا تزکیہ ہو گیا اور پوری دنیا کا بادشاہ بھی بنا دیا جائے گا پھر بھی دل میں بڑائی نہیں آئے گی، توازو ہی رہے گی، وہ پوری دنیا کا بادشاہ بننے کے باوجود بھی جنت میں جائے گا. اس لیے کی جو ہے کی وہ یہ ہے، دل پر محنت کی جائے، اور جب تک یہ دل صاف نہیں ہوتا اس وقت تک دنیا کے معاملے میں بہت احتیاط کیا جائے. ایک حدیث ہے بیہقی شریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مال کو جمع کرتا ہے اور مال کو جمع کرتا ہے حلال طریقے سے، مگر نیت یہ ہے کہ مال خوب بڑھ جاوے تاکہ سٹیٹس ہو جائے لوگوں میں کہ یہ ہمارے بڑے رئیس ہیں، تکثرن وہ مال کو جمع کرتا ہے، مال بڑھانے کی نیت سے، حیثیت بڑھانے کی نیت سے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی شانہ اس پر غضبناک ہوں گے. حلال حلال ہے کمائی مگر نیت صحیح نہیں ہے. اسے صرف ایک ہی چیز کو مت دیکھو کہ میں جس طریقے سے مال کما رہا ہوں وہ حلال طریقہ ہے یا نہیں، نہیں، اس کے ساتھ دوسری بھی چیزیں دیکھنے کی ہے کہ میری نیت کیا ہے، پھر یہ کہ اس کا استعمال کیا ہے، پھر یہ کہ یہ میرے دین کے لیے مضر تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بعض افراد کو منع کیا تھا کہ مال میں برکت کی دعا مجھ سے مت کراؤ، مت کراؤ. کہا کہ نہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ اگر ہمیں بہت مال دے گا تو ہم بہت نیکیوں والی زندگی گزاریں گے اور بہت اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. اللہ نے مال دیا، مال بڑھا 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 بڑھا، بہت مال ہو گیا، بہت مال ہو گیا. اور جب زکات کی وصولی کے لیے عامل پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس نے زکات کو ٹیکس قرار دیا اور دینے سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور قرآن نے اعلان کیا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، ان میں سے بعضے لوگ وہ ہیں جو ہم سے معاہدہ کرتے ہیں، اگریمنٹ کرتے ہیں کہ لئن آتانا، اگر اللہ تعالی ہمیں دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، لنصدقن، پہلے تو اللہ کے فضل سے، جب نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے تو ہم ضرور بھی ضرور خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم ضرور بھی ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، پھر جب اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں دیا اپنے فضل سے تو اس پر بخل کرنے لگے. وتولوا وهم معرضون، اور اعراض کرتے ہوئے اپنا چہرہ پھیر دیا کہ نہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اس زکات میں. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ قیامت کے دن تک ان کے دلوں میں اب نفاق رہے گا، منافق، دائرہ اسلام سے خارج. منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مت دعا کراؤ. تو یہ سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق پیسے کماؤ، اور باقی آخرت کی بھی تو ہماری ضرورت ہے نا، اس کے لیے بھی کچھ وقت نکالو، اور اللہ بہت برکت دے گا، بہت. اگر آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ اور برکت دے گا آپ کو، اللہ کے ہو جائیں گے تو کم وقت میں برکت. میرے ایک تعلق رکھنے والے ہیں، افریقہ سے آئے ہوئے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کا ایک کاروبار تھا، اور وہ کاروبار اس طرح کا تھا کہ دوپہر کے وقت بہت بکری ہوتی تھی. اب ظہر کی نماز کے وقت اگر ہم بند کر دیں تو بکری کم ہو، ایسا محل وقوع ہوگا جہاں لوگ کچھ کام کاج کے لیے آتے ہوں گے اور اسی وقت وہ شاپنگ کرتے ہوں گے، جو بھی شکل تھی. تو کہا ہمارے ابا کی طرف سے ہمیں، ہمارے اوپر پابندی تھی کہ جمعہ کے دن بھی دکان کھولنے کی، اور ہماری جمعہ کی نماز جاتی تھی. ہمت ہوئی، اللہ کی طرف سے توفیق ملی، اور ہم بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی روزانہ تو ہماری نمازیں باجماعت نہیں ہوتی، وہ تو ظہر کی نماز ہے، مگر جمعہ چلا جاتا ہے ہمارا. کہ اب ابا راضی رہے ناراض رہے، ہم فیصلہ کر چکے کہ آئندہ کل نہیں کھولیں گے، دکان بند کر کے چلے گئے ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک گھنٹہ دکان بند رہی، کتنے کسٹمر چلے گئے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن شام کو جب ہم نے حساب کیا تو ہر جمعہ سے زیادہ آمدنی ہوئی، ہر جمعہ سے زیادہ آمدنی. اور وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ پھر جب تک ہم افریقہ میں رہے، جمعہ پڑھتے رہے، جمعہ کے وقت دکان بند رہی، اور جمعہ کے دن ہمیشہ پہلے جب ایک گھنٹے کے لیے کھولتے تھے اس سے آمدنی زیادہ ہی رہی. کبھی کبھی اللہ آزماتے ہیں کہ ایک دن، دو دن، تین دن آمدنی کم ہو جائے گی، آمدنی کم ہو جائے گی، اللہ دیکھتے ہیں. اور کبھی کبھی اللہ بغیر آزمائش کے برکت دکھاتے ہیں، برکت ہوگی میرے بھائیوں. اور برکت کا صرف اتنا معنی نہیں ہے کہ گنتی بڑھتی ہے، نہ، برکت کا ایک معنی دوسرا ہے. اور اصل برکت کا یہ معنی ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے ہزار کما رہے تھے، اب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے 500 مل رہے ہیں، اس لیے کہ وقت اللہ کو دے دیا. تو اس 500 سے وہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی جو 1000 سے نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے 1000 کماتے تھے تو سال میں 5 مرتبہ گاڑی بگڑتی تھی، اور جب سے 500 کمانا شروع کیا تو گاڑی بگڑتی ہی نہیں. پہلے 1000 کماتے تھے تو گھر میں لوگ بیمار ہو جاتے تھے اور ہاسپٹل میں داخلہ کرانا پڑتا تھا، اس میں پیسے جاتے تھے. اب جب سے 500 کمانے لگے کوئی بیماری نہیں ہوتا. پہلے جب 1000 کماتے تھے تو گھر میں کسی نہ کسی چیز کی ریپیئرنگ میں خرچہ ہوتا تھا، جب سے 500 اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے کمانے لگے تو اب وہ خرچہ ہی نہیں ہوتا. پہلے بچے اسکول میں فیل ہوا کرتے تھے تو سال کو ریپیٹ کرنے کے لیے پھر فیس دینی پڑتی تھی، اب جب سے اللہ کے احکام کو پورا کرنے لگے. یہ ہے یہ برکت، برکت. ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ ایک جگہ پر کام کرنے لگے تو مجھ سے کہنے لگے کہ اس سے پہلے میں جس جگہ پہ کام کر رہا تھا تو وہاں اپنا انکم کم بتلاتا تھا، تو پیسے مثلاً 100 ملتے تھے، بتلاتا تھا 70 اور اس پر بینیفٹ بھی ملتی تھی، تو 100 کے ساتھ 50 اور ہو گئے مثلاً، تو میرے 150 ہو جاتے تھے. اور 150 ہو جاتے تھے پھر بھی میرا گزارا نہیں ہوتا تھا، سال کے اخیر میں میرا قرض ہو جاتا تھا. اور یہ نئی جگہ پر میں نے کام شروع کیا ہے، وہاں یہ 100 دیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 100 ہی بتلائیں گے، ہم تو 100 دیتے ہیں 100 ہی بتلائیں گے. تو اگر 100 بتلانے گیا تو بینیفٹ نہیں ملے گی، تو انکم تو 100 ہی رہے گا. یہ تو میں فگر جو ہے اپنے طور پہ بتا رہا ہوں، ان کے فگرز اور ہوں گے. تو اگر میں 100 کماتا تھا، 70 بتا کر بینیفٹ ملتی تھی اور سب مل ملا کر کے 150 ہو جاتے تھے، اس میں میں مقروض ہو جاتا تھا، اور اس وقت بھی وہی خرچے ہیں، تو 100 بتاؤں گا 100 ہی ملیں گے، بینیفٹ نہیں ملے گی، تو میں کتنا قرض میں ڈوب جاؤں گا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ایک سال آپ اس طریقے سے کام کر کے دیکھو، اس طریقے سے کام کر کے دیکھو، آپ کے ذمہ کتنا قرضہ ہے ابھی. تو انہوں نے 2 یا 2500 مجھے قرضہ بتایا. میں نے کہا آپ اس طریقے سے کام کر کے دیکھو، سچ بول کر، اور سچ بولنے پر جتنی بینیفٹ ملے وہ لے لو، سچ بول کر. اور میں نے کہا ایک سال کام کر کے دیکھو، اور اس سال اگر آپ کو کچھ گھاٹا جتنا بھی جائے گا وہ میں ادا کر دوں گا آپ کو، اس سال کا، اس سال جتنے قرض میں آپ جائیں گے اس نئے میں ادا کر دوں گا، مگر عمل کر کے دیکھو اس پر. ایک سال کے بعد میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ وہ 2500 کا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور بچت بھی رہی. یہ پریکٹیکل چیز ہے میرے بھائی، وہ پیسے کون دیتا ہے، پیسے میں برکت کون ڈالتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جھوٹ بولے اور پیسے میں برکت ہو؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سچ بولے اور پیسوں میں بے برکتی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جھوٹ بولے اور مقدمے میں بری ہو کر کے آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سچ بولے اور مقدمے میں پھنس جاوے؟ ہو سکتا ہے کہ بری ہو کر کے آئے مگر کامیاب نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بولنے کی وجہ سے جیل میں بیٹھ جائے مگر وہ کامیاب ہو کر کے نکلے گا. بھروسہ رکھو اتنا اللہ پر. تو اللہ تعالیٰ شان ہو بھائی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے سرٹیفکیٹ لکھواتے ہیں، سک نوٹس لکھواتے ہیں، پتہ نہیں کس کس طرح سے پیسے کماتے ہیں، مفتیوں سے پوچھو، انکم کم بتلا کر کے بینیفٹس لیتے ہیں، ہاؤسنگ بینیفٹس لیتے ہیں، ان سب چیزوں سے میرے بھائیو توبہ کرو. بالکل پاکیزہ مال ہو، صحیح مال ہو، مفتیوں سے مشورہ کرو اور یہاں کی حکومت سے آپ بچ سکیں گے. مگر اس حکومت سے کیسے بچ سکیں گے؟ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ کہ ریل میں سفر کر رہے تھے اور اس زمانے میں ریل میں جو سامان جاتا تھا تو وہ ایکسٹرا جب ہوتا تھا تو اس کے پیسے دینے پڑتے تھے کہ ایک کلو پر اتنا. حضرت نے فرمایا گارڈ سے کہ بھائی تول لو اسے. تو گارڈ نے کہا حضرت آپ بیٹھ جائیے. عقیدت مند تھا، ہندو عقیدت مند، کہا کہ حضرت بیٹھ جائیے، آپ کیا پیسے دیں گے آپ؟ تو کہا میرا طرف سفر لمبا ہے. مطلب یہ ہے کہ گارڈ کی تو ایک حد ہوتی ہے نا، لیسٹر سے وہ لوٹن اتر جائے گا، لوٹن سے نیا گارڈ بیٹھے گا، اور اگر اس نے چیکنگ کی تو کیا؟ فکر نہ کیجیے، میں اس گارڈ کو بھی کہہ دوں گا، آگے جو گارڈ ہے اسے کہہ دوں گا کہ ان کو ٹچ نہ کریں. کہا میرا سفر تو اور لمبا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس کو کہہ دوں گا کہ وہ آگے والے کو بھی کہہ دے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میرا سفر اور لمبا ہے. تو اس نے کہا حضرت زیادہ سے زیادہ آپ کانپور تک جائیں گے، سفر لمبا کا کیا مطلب؟ تو کہا میرا سفر تو آخرت کا ہے، میرا سفر آخرت کا ہے. آپ اس گارڈ کو کہیں گے، اس گارڈ کو کہیں گے، اس گارڈ کو کہیں گے. اتنا احتیاط تھا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ میں کہ تھانہ بھون میں جہاں آپ کی خانقاہ تھی اس کے قریب پہلے اسٹیشن نہیں تھا، بعد میں بنا. تو اسٹیشن جو ہے وہ تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، لوگ وہاں اترتے تھے اور وہاں سے تھانہ بھون خانقاہ تک پہنچنا پڑتا تھا. کتنے لوگ آتے جاتے تھے، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، خود حضرت کو تکلیف ہوتی تھی. تو حضرت جو ہیں وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے تو وہ گارڈ وغیرہ حضرت کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ جو اسٹیشن ہے، اسٹیشن جہاں آپ کو اترنا ہے، آپ وہاں نہ اتریے، وہاں نہ اتریے، خانقاہ کے قریب پٹڑی پر جب گاڑی پہنچے گی تو رکے گی، وہاں آپ اتر جائیے، آپ کے لیے اسپیشل ہم گاڑی کو روکیں گے. ہم ہوتے تو کتنے خوش ہو جاتے کہ میری بزرگی کی برکت ہے کہ اللہ کی نصرت آئی. مگر کتنی باریک نظر حکیم الامت کی، اللہ اکبر، اللہ، کتنی باریک نظر. حضرت نے فرمایا کہ ٹکٹ کے جو ریٹ فکس ہیں وہ اسٹیشن ٹو اسٹیشن کے ہیں، اور میں نے جو ٹکٹ لی ہے وہ تھانہ بھون کے اسٹیشن کی. اب تھانہ بھون کا اسٹیشن آ جاتا ہے تو جتنا میں نے کرایہ دیا ہے وہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر میں بیٹھتا ہوں تو یہ مفت میں بیٹھتا ہوں، جو میرے لیے جائز نہیں ہے. یہ میرے لیے، یہ بیٹھنا میرے لیے جائز نہیں ہے. اور گارڈ جو ہے وہ کمپنی کا مالک نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اس میں تصرف کر سکے، اس نے کہا کہ نہیں ہم اسٹیشن پر ہی اتریں گے. جسے آخرت کی فکر ہو ایسی باریک باریک چیزوں کو دیکھتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، فکر آخرت اپنے دل میں پیدا کرو، مالی معاملات میں اللہ کے حوالے کر دو اور مشورہ کرو. میرے ایک دوست ہیں، آخری بات، باتیں تو بہت ذہن میں آتی ہے ایسے موقع پر. میرے ایک دوست ہیں، مجھ سے تعلق ہوا، تعلق ہونے کے بعد دین کی فکر ہوئی، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ تاجر لوگ پیسوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، تو اس کلچر میں وہ چیز بالکل درست ہوتی ہے، بالکل درست. میں ایک مرتبہ ایک تاجر کے یہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہ بات کر رہے تھے، فون آیا تو مجھے کہا کہ ذرا، میں ان کے گھر میں تھے، موبائل پر کہا کہ مجھے ذرا، میں نے کہا بات کر لیجیے، کوئی بات نہیں. تو میں بیٹھا رہا اور وہ بات کرتے رہے، تو بات کرتے رہے، میرے سامنے ہی بات ہو رہی تھی، اس سے بات تو کان میں پڑ ہی رہی تھی اور سمجھ میں بھی آ رہی تھی کہ کیا بات کر رہے ہیں. تو مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ وہ وہاں سے ان سے کچھ پیسے مانگ رہا تھا، اور یہ یہاں سے کہہ رہے تھے کہ میں 100 میں سے 90 تو میں ادا کر چکا ہوں، جو بھی تھا 50,000 میں سے 40 ادا کر چکا ہوں، میں مثال کے طور پہ 100 میں سے 90 تو میں ادا کر چکا ہوں. اور وہ ادھر سے کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں آپ ایسا، مجھے اس کی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مگر ان کی بات سمجھ کر میں سمجھا. اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ تب ہو گیا، دے دیے، بھول جاؤ نا آپ،
سودا ہوا تھا 100 کا اور اب ادا کیے 90 اور 10 جو باقی ہیں اس کے بارے میں وہ مطالبہ کر رہا ہے اور یہ یہاں سے کہہ رہے کہ نہیں نہیں اب بھول جاؤ نا ہمارے اتنا آپ کے ساتھ ہم ڈیلنگ کرتے ہیں اتنا ہم آپ کو بزنس دیتے ہیں پورے سال میں کتنے سال سے آپ اور ہم کام کر رہے ہیں 10 نہیں دیے تو آپ کون سا نقصان ہو جائے گا بھول جاؤ ہو گیا وہ اور اسی پر بات ختم ہو گئی. تو میں نے کہا کہ آپ کے معاملات میں دخل دینے کا مجھے حق نہیں ہے مگر چونکہ شریعت کا معاملہ ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس میں مداخلت کروں. تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کا ہم سے تعلق ہے؟ تو بے تکلفی سے انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ معاملہ مثلا لاکھ کا ہوا تھا. میں نے کہا لاکھ کا ہوا تھا اور ہم نے اکاؤنٹنٹ کو کہا کہ 90,000 بھیج دو اور ہم اس سے پھر نمٹ لیں گے بعد میں. بات لاکھ کی ہوئی تھی اور کہا کہ 90,000 ہو گئے. یہ تو ہوتا رہتا ہے ہمارے یہاں تو ایسا, یعنی ان کے کلچر میں کسی کے سامنے بات بھی کرو تو وہ حیا ان کو نہیں آئی کہ میں 10,000 دبا چکا ہوں. اور وہ دبانا مشکل بھی نہیں تھا اس لیے کہ ان کی طرف سے ان کو اگر یہ 10,000 پر وہ اڑ جاتے تو ان کا تو سارا بزنس بند ہو جاتا مجبوراً, وہ قبول کر لیتے ہیں. یعنی ایک شخص کے 10,000 یوں ہی دبا لیے, کبھی 5 دبا لیتے ہوں گے کسی کے, کبھی 2 دبا لیتے ہوں گے کسی کے, کبھی 10 دبا لیتے ہوں گے کبھی کے کسی کے. اور یہ بالکل وہ انہوں نے مجھے بے تکلفی سے مجھے کہا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ تو آپ کے لیے ناجائز ہے, یہ تو حرام مال ہے, آپ جبرن کسی کا پیسہ دبا رہے ہیں. تو کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو ہمارے یہاں عرف میں سب چلتا ہے. وہ مجھے جب دوسری مرتبہ ملے گا تو اس کا ذکر بھی نہیں کرے گا اور بالکل خوشی سے گلے. ایسی حالت ہے تو فکر کرو بھائی آخرت کے معاملے میں, معاملات کو اپنے درست کرو. تو ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ اسی طرح کے تو مجھ سے کچھ تعلق ہوا تو مجھے کہا کہ آپ سے مجھے 1 گھنٹہ چاہیے, بیٹھے میرے ساتھ اور مجھے کہنے لگے کہ میرے کچھ معاملات میں مجھے شبہ ہو رہا ہے جو میں نے پہلے کیے ہیں پچھلی زندگی میں, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک معاملہ میں تمہارے سامنے بیان کروں اور تم مجھے کہو کہ اس میں مجھے کیا کرنا ہے. ریٹائرڈ ہونے کے قریب بالکل, اور سخی بھی تھے وہ ماشاءاللہ. تو ایسا بھی نہیں کہ بہت سر ان کا طبیعت یہ کہ کماؤ اور خرچ کر دو, کماؤ اور خرچ کر دو, اپنی ذات پہ بھی, بیوی بچوں پہ بھی, دوسروں پہ بھی اور اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا. اسی وجہ سے اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی. تو بیٹھے ہم تو تقریباً 85,000 سے 90,000 £90,000 ایسے اس حساب میں بنے جو ان کے ذمے کسی اور کے تھے اور کئی سالوں پر محیط, اور اس میں ایسے لوگ تھے جو غیر مسلم تھے, وقتی ان کے ساتھ ڈیل کیا تھا, اب وہ زندہ ہے مر چکے ہیں, ان کی اولاد ہے نہیں ہے, مگر یہ ادا کرنے ہیں. لیکن جس کو آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے وہ سب کچھ کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے آسان کرتے ہیں. میں تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد پوچھتا رہا, وہ بھی مجھے کہتے رہے کہ دعا کرو میرے لیے, دعا کرو میرے لیے, دعا کرو. انہوں نے پیسے جمع کیے, اکٹھے کیے, کچھ چیزیں بیچی, یہ کیا وہ کیا, انڈیا کانٹیکٹ کیا, یہاں کانٹیکٹ کیا, وہاں کانٹیکٹ کیا, تلاش کر کر کے ایک ایک پینی انہوں نے ادا کی, ایک ایک پینی ادا کی. دنیا دار آدمی, تاجر آدمی, کرنا چاہے تو سب. میں سب دوستوں سے کہتا ہوں گھبراؤ مت, کم سے کم یہ تو طے کر لو کہ آپ کے ذمہ زکات کتنی باقی ہے پچھلی زندگی کی, یہ تو طے کرو کہ پچھلی زندگی کی نمازیں کتنی باقی ہے. کوئی بات نہیں, 1,00,000 ہوگی, 5,000 ہوگی, 10,000 ہوگی, کوئی حرج نہیں, فکر مت کرو. حساب تو کرو پہلے کہ کتنی نمازیں قضا ہے, کتنے روزے قضا ہے, صدقۃ الفطر کتنے سال نہیں دیا ہے, یہ طے تو کرو. اور طے کرنے کے بعد ارادہ کر لو کہ میں ادا کروں گا, ادا کرنے کا فیصلہ کر لو, اور فیصلہ کرنے کے بعد اپنی وسعت کے مطابق ادا کرنا شروع کرو. بھائی ابھی آپ کے پاس وسعت صرف 5 پاؤنڈ ہے تو 5-5 پاؤنڈ نکالو, 100 جمع ہو گئے کسی کو دے دو, 5-5 پاؤنڈ نکالو, 100 جمع ہو گئے نکالو, ادا کرو اور اللہ سے کہو کہ اللہ میں نے آپ کے معاملے میں کوتاہی کی ہے مگر آپ کی ملاقات سے پہلے میں ان سب چیزوں سے نمٹ کر آنا چاہتا ہوں, آپ میری مدد فرمائیے. دیکھو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں کہ نہیں, دیکھو اللہ ادا کرواتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ شانہ ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.